اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نئی سورت شروع کریں گے. سورت فرقان کے بعد سورت شورا کا پڑھنا بالکل ایسے ہی ہے کہ جو بات سورت فرقان میں شروع ہوئی تھی اب اس کی عملی تفسیر سورت شورا میں ہے. سورت شورا میں آغاز میں ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غم کو دیکھیں گے جس کی طرف اشارہ سورت الفرقان کے آخر میں کیا گیا ایک دعا کی صورت میں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. سورت کا نام الشورى شاعر کی جمع ہے. شاعر کہتے ہیں پوئٹ کو. آپ کو حیرت ہوتی ہوگی کہ اسلام شاعری کے اوپر سورت کا نام رکھتا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے وہاں شاعری کا رواج تھا. لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں شاعر ہی سمجھا تھا کیونکہ ادب تھا اور زبان بہت ان کی خوبصورت تھی, تو وہ سوچتے تھے کہ شاید دوسرے شاعروں کی طرح اس نے بھی کچھ اسی قسم کا کلام کہنا شروع کر دیا. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ شاعری نہیں, یہ تو بہت بڑی چیز ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ پھر اللہ کے نبی پر لگے ہوئے جو مختلف قسم کے ان کے الزامات تھے اس میں سے پھر یہ لفظ ان کو ہی نکالنا پڑا. آگے پڑھیں گے اسی سورت کے اینڈ پہ شاعروں پہ بھی بات ہوگی, یعنی پوری سورت شعرا کو اگر پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ کوئسچن ہو کہ اس کا ٹاپک ہے, تو انشاءاللہ پوری سورت میں انبیاء کے قصوں کو پڑھانے کے بعد پھر ہمیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کا شاعری کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے. انشاءاللہ سورت ہی کے اینڈ پہ دیکھیں گے. تھوڑا سا سورت کے مزاج کو بھی سمجھ لیجئے. نبوت کے چھٹے یا ساتویں سال یہ سورت نازل ہوئی, یعنی مکی سورت ہے. اور آپ کو بتا دیا تھا پیچھے سورہ فرقان سے پہلے کہ اب سورہ فرقان سے آگے یعنی مسلسل 8 مکی سورتیں آئیں گی. سورت نور کے بعد اور سورت الاحزاب کے بیچ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو بریکٹس ہیں, ایک طرف سورت نور کی اور دوسری طرف سورت الاحزاب کی, بیچ میں 8 مکی سورتیں. تو ان 8 مکی سورتوں میں سے اس وقت ہم دوسری سورت پڑھ رہے ہیں, اور اس سورت سے پانچویں منزل بھی شروع ہو رہی ہے. سورت فرقان کے آخر پہ قرآن پاک کی چوتھی منزل پوری ہوئی اور اب پانچویں شروع ہو رہی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورت طہٰ نازل ہوئی, پھر سورت واقعہ نازل ہوئی, اور اس کے بعد سورت شورا نازل ہوئی. مکی سورتوں میں سے جس سورت کی سب سے زیادہ تعداد ہیں وہ یہی سورت ہے. 227 227 ورسز ہیں لیکن بہت چھوٹی ہیں. پھر اس سورت میں دو آیتیں ان فی ذالک الآیات کہ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 8 دفعہ یہ آیت تکرار کے ساتھ آئے گی. تو ہم دیکھیں گے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. ہمیں انداز سے سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں پرووک کیا جا رہا ہے, تصور دلایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد یہاں تھوڑا سا سورت کے آغاز میں دیکھیے گا کہ سورت شروع ہوتی ہے توسین مین سے. پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ جو 8 مکی سورتیں ہیں اس میں سورت فرقان کے علاوہ باقی سب کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. سورت فرقان کیسے شروع ہوئی تھی؟ تبارک الذی. تو یہ سورتوں میں سے اب سورت شورا جو ہے اور سورت قصص یہ دونوں توا سیم میم سے شروع ہوتی ہیں. اسی طرح سورت نحل پیچھے ہم نے پڑھی تھی, توا سین تھی. 4 سورتیں سورت العنکبوت, سورت روم, لقمان اور سجدہ یہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. تو اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کی 6 سورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں, جس میں سے سورہ بقرہ اور آل عمران مدنی ہیں, گزر چکی, باقی 4 مکی ہیں. اس سورت کے اندر جو لفظ توا سین ہے یا توہا یا توا ہے اس کے بارے میں ایک رائے ہے, نہ یہ حدیث ہے نہ قول ہے, نہ اس کو ریجیکٹ کرے نہ اس کو مانے. مفسرین کا خیال ہے, کچھ علماء کرام کا, کہ جو سورتیں توا سے شروع ہوتی ہیں جیسے توہا یا توا سین میم, اس میں موسیٰ کا ذکر ضرور آتا ہے, اور وہ توا کو اور اس کے لکھنے کے انداز کو سانپ کے کنڈلی مارنے سے تشبیہ دیتے ہیں. یہ صرف ایک غور و فکر کی بات ہے. حجم کے اعتبار سے مکی صورتوں میں سورت الاعراف سب سے بڑی ہے, یعنی اگر پیجز گنے جائیں, لیکن تعداد کا نمبر گنا جائے تو یہ 227 ہے اور اس کا 207 ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی آیتیں اس میں زیادہ ہیں لیکن حجم سورت الاعراف کا بڑا ہے. سورت شورا کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں, تیز ردھم, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک میلوڈیس خوبصورتی ہے, اور سورہ ہجر کی آیتوں سے بہت ملتی بھی دکھتی ہے. اسی طرح سے اس سورت کی آیت نمبر 214 214 ہم جب پڑھیں گے تو اس کے حوالے سے یہ تاریخی روایت بھی ملتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کا نزول ابتدائی 4 برس کے دوران ہوا تھا۔ یہ باتیں سن لیا کریں، جو سمجھ آئے وہ لکھ لیں، لیکن اس کو کبھی آپ سمجھیں گے نا، جب آپ کے اوپر قرآن کی تہیں لگیں گی تو آپ کو قرآن کا مزاج سمجھ آئے گا۔ دیکھیں، قرآن کی تفسیر کے 2 انداز ہوتے ہیں۔ ایک اس آیت کی تفسیر، الحمدللہ اس پہ بہت فکر ہوتا ہے اور بہت ڈیپتھ میں ہم جاتے ہیں لوگ، لیکن قرآن کی آیتوں کا ربط، صورتوں کا ربط، کس جگہ نازل ہے، اس کے لیے وسیع مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو اس وقت آپ کو سننا مشکل لگے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ انہی چیزوں کو انجوائے کریں گے۔ بالکل ایسے ہی کہ پہلے ہم کسی ایک انسان کو جانتے ہیں، وہ اچھا لگتا ہے، اس کی شخصیت، اس کی عادات، اس کی ناپسندیدہ چیزیں دیکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم سوچتے ہیں اچھا اس کا ماضی کیا ہے، اس کے ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، یہ کہاں براٹ اپ ہوا۔ تو بالکل اس طرح لگتا ہے کہ قرآن کی آیتوں اور سورتوں کا یہ ربط جو ہے، یہ ہمیں قرآن سے اور قریب کر دیتا ہے اور محبت کی بات رکھتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترتیب نزول کچھ اور ہے اور ترتیب قرآنی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے، ہمارے لیے اس میں بس یہی بات ہے کہ سورہ شورا میں اکثر انبیاء و رسل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انبا کیا ہوتا ہے، قوموں پر عذاب کے قصے۔ 6 رسولوں کا ذکر ان کی قوموں کے ساتھ اس میں ہمیں ملے گا، سورۃ الاعراف اور ہود میں بھی آ چکا۔ یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے جو وہاں نہیں تھا۔ اس کے بعد اس سورت میں آپ دیکھیں گے کہ جو آخری رکوع ہے وہ کافی طویل ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی گائیڈ لائن دی گئی، اور آج ہم سب اہل ایمان کو اس میں اللہ تعالیٰ نے پریکاشنز دے دی۔ صورت بہت آسان ہے چونکہ سٹوریکل ہے، اور سٹوریز آپ نے میں نے پہلے بہت دفعہ پڑھی ہوتی ہیں، اس میں سے عمل کی کچھ باتیں ہر جگہ فرق ہوتی ہیں۔ یہ مت کہیے کہ لو پھر حضرت موسیٰ کا قصہ آ گیا اس صورت میں، اب یہ کون سی بڑی چیز ہے، بار بار ہم اس کو کیوں پڑھیں۔ تو یاد رکھیے کہ جہاں بھی واقعہ آتا ہے اس سے مختلف قسم کی عمل کی باتیں اور زیادہ ملتی ہیں۔ تو آئیے اس صورت کو شروع کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم دے، وہ سمجھ دے، اور اتنا وقت بھی تو دے، وہ وقت کہ جس کے اندر ہم قرآن پاک میں غور و فکر کر سکیں، اور سادی سی چیز جو دیکھنے میں بالکل عام لگے لیکن ہم اس کو اپنے عمل کے لیے اس طرح سے سنیں کہ فائدہ بھی ہو۔ تھوڑا سا سبق کا بھی خلاصہ لے لیجئے، ابھی تو آپ کو سورت کا خلاصہ دیا گیا۔ اس سبق میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غم کی بات پڑھیں گے۔ سورت فرقان کے ساتھ اس سورت کا بڑا گہرا ربط ہے مضمون کے اعتبار سے۔ ہم نے آخری سبق میں جہاد بالقرآن اور بچے اور اولادوں کے اور بیویوں اور شوہروں کے لیے دعائیں دیکھی تھی کہ عباد الرحمن کا کردار کیا ہوتا ہے، اور جب یہ کردار بن جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کو کس چیز کی فکر لگ جاتی ہے۔ اب یہاں ہم شروع کے پہلے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کو دیکھیں گے، کتنا زیادہ تڑپتے تھے لوگوں کے لیے، اپنے ذاتی غموں کو بھلا کر ایک بہت بڑے غم میں تھے۔ اس سبق میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ایک انسان کسی کو کچھ دینا چاہے اور دوسرا نہ لے تو پھر اس دینے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس سبق کے اندر ہم ایک اور چیز جو دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ جب لوگ اللہ کے دین پر آنے کی وجہ سے آپ کو ستائیں تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ہر بندہ اپنے اپنے حساب کے ساتھ جب بھی دین کی طرف آتا ہے تو اس وقت اس کو کسی نہ کسی قسم کی مخالفت ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگوں کے دل تو مان جاتے ہیں لیکن پھر وہ ظاہر میں اس کو کیوں نہیں مانتے، یعنی جو انا کی بات ہے وہ اس کے اندر آتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم اس سبق میں حضرت موسیٰ کا پورا قصہ ترتیب کہہ لیجئے یا اس کی تھوڑے تھوڑے چنکس کو جوڑتے ہوئے سنیں گے کہ مختلف اوقات میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسیم میم، حروف مقطعات ہیں، بس اس کے بارے میں اتنا ہی کہہ لیجئے کہ اللہ کو پتہ اس کا معنی۔ بہت ساری تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، اللہ کو پتہ کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ آج کے دور میں لوگ سوچتے ہیں کہ دیندار ہونا جو ہے وہ روشن خیالی کا اپوزٹ ہے۔ روشن خیال یا ماڈرن لبرل لوگ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اس سے دور ہوتا ہے، جس کے دل میں جتنا اسلام سے دوری ہوگی وہ اتنا روشن مزاج ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب لوگوں کو روشن خیال بناتی ہے، روشن مزاج بناتی ہے۔ لعلك باخی ان نفسک اللہ یکون مؤمنین. اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے صدمے سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ ہے تھیم آیت اس سبق کی. اور وہ کیا کہ اے نبی آپ کو یہ غم کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. اللہ کہتے ہیں آپ غم نہ کیجئے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ, اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دے. فظلت اعناقهم لخا خادعین, کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں. ذلت کا لفظ ذلہ سے ہے, زوئے لام لام. ذلہ کہتے ہیں کسی کام کا دن میں کرنا, یہ جو ذل ہے نا سایہ وہ بھی یہ لفظ ہے. ہو جانے کے معنی میں ایک ہوتا ہے باتا ایک دلہ, یہ بس چھوڑ دیجئے گرامر کی باتیں, لیکن مطلب یہ کہ یہ کام دن دہاڑے ہو جائے. کیا کہ آسمان سے کوئی ایسی نشانی دکھائیں ان کی گردنیں جھک جائیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کسی کو زبردستی ہدایت دینا نہیں ہے. آپ ان آیتوں کے انداز سے سمجھ رہے ہوں گے کہ جس حالات میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اللہ کے نبی کتنے دکھی رہتے تھے, کتنا غم تھا آپ کو کہ میں ان کو دینا چاہتا ہوں یہ لینا نہیں چاہتے, میں ان کے معاملے میں سنجیدہ ہوں یہ غیر سنجیدہ ہیں, میں ان کو ایکسیلنسی کے درجے پہ یہ دینا چاہتا ہوں اور یہ بالکل اس کو بیچ کے درجے پہ لینا چاہتے ہیں. آپ کسی ایسے ڈاکٹر کا سوچئے کہ جس کو مریض کا علاج معلوم ہو, ڈائگنوز ہو گئی بیماری, علاج بھی موجود ہے, لیکن مریض ہے کہ وہ دوا لینا ہی نہیں چاہتا. اس کو پتہ ہے کہ یہ دوا نہیں کھائے گا تو دو چار مہینے چھ مہینے میں اس کی بیماری ورسٹ ہو جائے گی اور یہ تباہ و برباد ہو جائے گا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہ نہ کھائے, کتنی بے بسی محسوس ہوگی. اسی طرح یاد رکھیے ایک دائی دین اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا, وہ بھی ایک ڈاکٹر ہی ہوتا ہے, وہ روحانی معالج ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر کو لوگوں کی جسمانی بیماریاں نظر آتی ہیں نا, اسی طرح ایک دائی دین کو اور ایک مبلغ کو اور ایک رسول کو لوگوں کی روحانی بیماریاں دکھ رہی ہوتی ہیں. اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مارنا نظر آ رہا ہوتا ہے, اپنے ہی بنائے ہوئے طور طریقوں میں پھنس کر اللہ کی پکڑ کا شکار ہوتے ہوئے دکھتا ہے, لہذا پھر وہ تڑپتا ہے. اللہ کے نبی کا یہی حال تھا. اور آپ دیکھیے یہ آیت پہلی دفعہ نہیں آئی, سورت کہف کے شروع میں ہم پڑھ چکے, فلا اللہ کا باخ نفس کا لا ساریم. اب یہاں آ گیا, تیسری دفعہ آگے سورت فاطر میں ہم یہ آیت پڑھیں گے. لفظ بخا ذبح ہے, کسی کے بارے میں اتنا غم کرنا کہ گویا کہ ہم خود ذبح ہی ہو جائیں. آپ امیجن کریں, خود سے پہلے تو پوچھئے میرا غم کیا ہے. یاد رکھیے کہ لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں غم کے اعتبار میں. پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو ہر وقت اپنا غم لگا ہوا ہے, اپنی ذات. وہ شیشے میں گھنٹوں دیکھتے ہیں, یہاں جھری کیوں پڑ گئی ہے, یہاں پمپل کیوں آ گئے ہیں, یہ میرے ناخنوں کا رنگ کیوں بدل رہا ہے, یہ میرے بال کیوں ایسے ہو گئے ہیں, میں موٹی کیوں ہو گئی ہوں, ایک کیلری زیادہ ہو گئی. ہر وقت ذات 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 ذات, سیلف کانشیس, ہر وقت بس لگے 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 اس بات میں کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے, میں بوڑھی نہ ہو جاؤں, کون سی دوا کھاؤں, کون سی خوراک کھاؤں, کون سے کپڑے پہنوں, کون سی جیولری مجھ پہ سوٹ کرے گی, کیسے میری تعریف ہو. یہ اپنے غم میں جینے والے لوگ ہیں. اس کے بعد ایک دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر وقت لوگوں کا ہی غم پڑا رہتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کی باتیں, لوگ 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 لوگ, پیپل کانشیس, ہر وقت لوگوں کے ساتھ. ان کو ہر وقت یہ چاہیے کہ بس میں لوگوں کی باتیں سنتا رہوں, میں ان کے تذکرے کراؤں, واہ واہ ہو, پھر لوگ میری تعریفیں کریں, میں لوگوں کے رشتے کراؤں, میں لوگوں کے غم بجاؤں, میں لوگوں کی نظروں میں آؤں, تاکہ لوگ کہیں کہ ماشاء اللہ جو یہ کر سکتی ہیں وہ کوئی نہیں کرتی. تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آخرت کا غم ہوتا ہے, جن کو اللہ سے حقیقی محبت ہوتی ہے, اور اس محبت کی بنیاد میں وہ اللہ کے بندوں سے بھی پیار کرتے ہیں. ان کو یہ غم لگا ہوتا ہے کہ کسی طرح لوگ رب کے بندے بن جائیں اور جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ ان سے راضی ہو. اور یہ غم سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا تھا. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی اگر ذاتی زندگی کی جھلکیاں بھی دیکھیں نا, تو میرا حال ہے دنیا کے سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا شخص کا تصور آئے گا. پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال, بچپن میں ماں چلی گئی, دادا چلے گئے, چچا کے گھر پلے جو غریب بھی تھے, پھر اس کے بعد دیکھیے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی ہو گئی, تو بیٹے پیدا تو ہوئے لیکن زندگی میں فوت ہو گئے, 4 میں سے 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں چلی گئیں, صرف ذاتی غم دیکھیں آپ اللہ کے نبی کے، تو ایسے نہیں لگتا کہ ہر وقت کمر ٹوٹی ہوئی، روئے ہوئے، ڈپریس، سٹریس، ٹینشن، ہائی مر گیا، ہائی ہو گیا. کبھی آپ کو سیرت پڑھتے ہوئے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یا آپ کا لائف سٹائل کو یہ غموں والا لگا؟ ہمارا تو ایک غم آ جائے ہم اس کو 10 دن تو کم از کم مناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی گاہے بگاہے اس کو مناتے رہتے ہیں. ہمیں تو ذاتی زندگی کا ذرا سا دھبا پڑ جائے ہم کہتے بس آئی کینٹ فوکس، میں نہیں آ سکتی، میں نماز نہیں پڑھ سکتی. کئی اتنے بد نصیب ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں غم میں آ کے، ڈپریشن میں چلی گئی ہوں، سٹریس میں ہوں، کیا میری اس نماز کا کوئی فائدہ جس میں میرا دل دماغ ہی نہیں ساتھ جڑتا؟ لیکن یاد رکھیے، ایک طرف اللہ کے نبی کے اتنے ذاتی غم، لیکن اس میں سے کوئی غم اس غم پر فوقیت نہیں پایا کہ لا اللہ کا باخ نفس کا. لوگوں کا وہ کہتے ہیں نا کہ سنا جو دوسروں کا غم تو اپنا بھول گیا. اللہ کے نبی کی یہ کیفیت تھی، اور مجھے اور آپ کو غم پروف کرنے والی، غموں سے نکالنے والی یہی دوا ہے کہ ہم یہ غم لگا لیں کہ لوگ ایمان پہ کیوں نہیں آتے. اتنا بڑا غم ہے، اس کے بعد تو آپ کا دل ہر وقت ایسے پسیجا رہے گا. لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، آپ دکھی ہو رہے ہوں گے، لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے، آپ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہ آ جائے اور کچھ ایسے نہ ہو جائے اور ویسے نہ ہو جائے. اس غم کو پالنا ہے. یہی سوچ ہمیں جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ میں ملی تھی. یہی سوچ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچوں اور اولادوں کے لیے اور والدین کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں قرآن میں، اس میں سے ملی ہے. ہم جب بھی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس غم میں کیسے ڈھالیں. اس کا ایک آسان حل ہے، دنیا کے اپنے اور بچوں کے اور شوہروں کے اور بیویوں کے غم چھوٹے کر لیں. دیکھیں آپ کی کمپیوٹر سکرین ہے نا، آپ اس میں ایک وقت میں 6-7 ونڈوز بھی کھول سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ عام لوگ میرے جیسے، ان کو یہ پتہ ہے ایک ونڈو کھولتے ہیں نا تو دوسری پیچھے چلی جاتی ہے، پھر دوسری کھولیں گے تیسری، یعنی نیچے دیکھیں گے تو آپ کو لسٹ دکھ رہی ہے لیکن سکرین پہ ایک ہی ونڈو ہے. حالانکہ اگر آپ ایک میری بات سننے کے بعد ازما کے دیکھیں کہ اوپر کا جو بار ہوتا ہے اس پہ ڈبل کلک کریں تو ونڈو چھوٹی ہو جاتی ہے. آپ ایک وقت میں اپنے کمپیوٹر پہ 10 ونڈوز کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کرتے جائیں، کیوز بناتے جائیں، ساری ونڈو کھلتی جائیں گی. اپنے اوپر سوچیے، جس بندے نے ہر بات جو اس کو کسی نے کہی، جس کا اس کو فکر ہے، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہر وقت رکھا، تو وہ کمپیوٹر کی اسکرین کی طرح جس پہ ہر ونڈو دکھ رہی ہے، کس پہ کام کریں گے آپ؟ جو بچیاں کمپیوٹر جانتی ہیں وہ میری بات سمجھ رہی ہیں. کیا میں کام کرنا چاہتی ہوں تو میں یہ چھوٹی چھوٹی 10 ونڈوز اپنے کمپیوٹر اسکرین پہ کھول لوں تو میں کام کر سکوں گی؟ دکھ سب رہا ہے، کام نہیں ہو رہا. کسی ایک کو تو بڑا کرنا پڑے گا. اللہ کیا چاہتا ہے؟ زندگی کے سب معاملوں کی جو ونڈوز ہیں نا، ان کو چھوٹا چھوٹا کر لو اور آخرت کی ونڈو فل اسکرین پہ لے آؤ. بس یہ ہے غم. اس غم کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا آپ کے کمپیوٹر پہ کیا کیا کھلا ہے. جو لوگ ہر وقت کمپیوٹرز میں بزی ہوتے ہیں وہ بند ہی نہیں کرتے، سلیپ پہ کر دیتے ہیں. مہینوں بعد ہو سکتا ہے کہ کبھی خیال آئے پورا کمپیوٹر بند کریں، تو بعض ہوتا تھا یہ ونڈو کب سے کھلی ہوئی ہے، کبھی کھولی نہیں، پیچھے پڑ گئے. ہیں ہم، دنیا ہے غموں کی جگہ، لیکن وہ بات نہیں جس کو اللہ کے نبی نے ایک دعا میں بھی سکھایا کہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اللہ اس دنیا کو میرے سب سے بڑے غم کی جگہ نہ بنانا اور میرے علم کا حاصل یہ دنیا نہ بنانا، کہ یہ علم بھی حاصل کر لوں کہ اس سے پھر دنیا کی کوئی کمائیاں شروع کر دوں، کوئی دنیا میں کوئی فائدے لینے لگ جاؤں. تو وہی لوگ یہ غم پالتے ہیں جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ کا، جو اپنے غموں سے آزاد ہو کر، اور ان کو غم بھی کیا ہے، اپنے بچوں کے معاملے میں کیا غم ہے کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا. کیونکہ دیکھیں ہم سب جو ہے نا، ہمارا دائرہ کار کن کے ساتھ ہے بتا سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ ہمارا انٹریکشن کس کے ساتھ ہے؟ گھر والے. آپ کہیں گے یہ ہر بات میں گھر والوں کی بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ہمیں دکھتے ہی سب وقت وہ ہیں. بھئی آپ کے گھر والے دین پہ نہیں ہیں تو باہر والے دین پہ ہیں. آپ ساری دنیا میں جا کے دعوت دیتے رہے اور آپ کے اپنے گھر والے نہیں اس دعوت میں حصے دار بن رہے، تو کیا کریں گے؟ خود سے پوچھئے. دیکھیے سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا اپنے آپ سے، کیونکہ جو خود سے جھوٹ بولتا ہے پھر وہ اللہ سے بھی جھوٹ بولتا ہے. کیا مجھے بچوں کا یہ غم ہے؟ حضرت یعقوب کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت آتی ہے پہلے پارے کے آخر میں، وَإِذَا حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کیا کہا؟ سنا ہوگا نا، یہ جو بچوں کے ساروں کا بڑکے مارتے رہتے ہیں نا اور دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، اور ان کو ہم بعض دفعہ بدتمیزی کے ساتھ ان کو دین پہ بلاتے نہیں، سوز درد رو پڑے اپنے بچوں کے سامنے. آپ کے کہنے پہ جو بچے مسجدوں میں نہیں جا رہے نا، ایک آپ کی آنکھ آنسو دیکھ کر چلے جائیں گے، کیونکہ آخر آپ کے بچے ہیں، آخر آپ ان کے لیے کھانا بناتی ہیں، آپ نے ان کو پیٹ میں رکھا، اب کتنے روز ان کے کام کرتی ہیں، تو کیا وہ پتھر دل ہے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر ہم سوچ بنا لینا تو ہمیں بچوں اور اپنے گھر والوں کو بہت کہنا نہیں پڑے. یہ تو ایک صرف چھوٹی سی مثال ہے نا، آپ اپنے شوہروں سے یہ بات کہہ سکتی ہیں. جتنی سسٹرز کا یہ خیال ہے کہ ہمارے شوہر ہماری بات اس طرح نہیں سنتے، وٹس ایور جو بھی ہمارا اپنا گمان ہوتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، میں اس میں برا نہیں مناتی کہ ہر ایک کے اپنے حالات ہوں گے، جس قسم کے بھی آپ کے حالات ہیں نا، آپ جذبات کے ساتھ اپنے شوہروں سے بھی یہی بات پوچھیں، اتنے سال میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے مجھے کیسا پایا، آپ میرے بارے میں کیا گواہی دیں گے، کیسا چاہیں گے، کیا کریں گے، اس طرح سے آپ پوچھئے. اور ساتھ سب سے بڑی چیز آپ کو بتاؤں جو آپ کے یہ سارے کام آسان کر دے گی، دو ربنا حب لنا جو ہم نے پچھلی سورت میں پڑھی، اس کو وظیفہ بنا لیں ہر چیز کا. دو دعائیں، ربنا حب لنا والی اور رب ارحمہما کما ربایانی صغیرا. میں سوچتی ہوں کہ یہ دو دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو مانگنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ ہماری اپنی فیملی اور ہمارے جو ماں باپ اور ان کے بارے میں جو فیملی ہماری وہ سب بھی پوری ہو جاتی ہے. ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ کے تھوڑا سا آپ کے ساتھ دہرواتی ہوں، کہ ایسے ساتھی کے بارے میں دعا مانگنا کہ جو آپ کو قبل از وقت بوڑھا کر دے. مجھے گمان ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں نے یہ دعا کبھی نہیں مانگی ہوگی، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کھولتی ہوں. اور ان کے ساتھ کہ جو بھی اپنے گھر کے ان غموں میں پریشان ہے، یعنی جن کو بھی لگتا ہے، ہر ایک کوئی، ہم ان دعاؤں کو اس لیے تو نہیں مانگتے کہ یہ دعائیں ہمارے سر پہ پانی گزر جائے تو پھر کریں، تو یہ دعا جو ہے یہ سلسلہ تو صحیح ہے، ایک کتاب ہے، آپ لوگ اس کو نمبر بھی اس کا نوٹ کر سکتے ہیں 3137، تو اس میں یہ دعا ہے، آپ میرے ساتھ دہرائیں پھر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ترجمہ بولوں گی. اور یہ صرف اس درد کے ساتھ ہم اس وقت پڑھنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کی نیکی کا غم لگا دے. پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینه ترانی وقلبه یرعانی ان رعا حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاءها. ابھی تو آپ کو اتنا سمجھ نہیں آیا نا، اب اس کا ذرا ترجمہ دیکھیے. اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بکا تیری پناہ میں آتی ہوں، من جار السوء برے ہمسائے سے، اور ومن زوجن اور ایسے ساتھی سے، یعنی شوہر یا بیوی جو بھی سوچ لیجئے، کون تو شیبنی قبل المشیب جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی اس کا دکھ اس کا غم مجھے بوڑھا کر دے. ومن ولدن اور ایسی اولاد سے، یکون علی ربا جو مجھ پر چڑھائی کرے. ہیں آج اولادیں چڑھائی کرتی کہ اللہ مجھے ایسی اولاد سے پناہ چاہیے کہ جو مجھ پر آقا بن کر بیٹھ جائے، رو جھاڑے مجھ پر. وَمِن مَالٍ اور اس مال سے تیری پناہ چاہتی ہوں، يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا جو میرے لیے عذاب بن جائے، یعنی باعث عذاب ہو میرے لیے وہ مال، مجھے وہ نہیں چاہیے. وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ اور ایسے دوست سے جو مکر کرنے والا ہو، چال باز دوست، فلرٹی قسم کے دوست، ساتھی، سہیلیاں. عَيْنُهُ تَرَانِي یہ وہ کون سا کہ جس کی آنکھیں تو مجھ کو دیکھ رہی ہوں. وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي اور اس کا دل میری نگرانی کرتا ہو، یعنی دیکھنے میں وہ مجھے دیکھتا ہے لیکن اندر سے اس کا دل میرے عیب ٹٹولتا ہے، کہ ان رآ حسنتن اگر وہ دیکھے میرے اندر کوئی بھلائی تو دفنہا اس کو دفن ہی کر دے، کسی کو میری خوبیاں نہیں بتاتا وہ. وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً اور جب وہ دیکھتا ہے میرے اندر کوئی برائی، اَذَاءَهَا تو وہ اس کو نشر کرتا ہے. کتنی خوبصورت ہے. تو ہم سب ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں رکھیں. ابھی اردو میں مانگ سکتے ہیں تو اردو میں مانگیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ ہمارے فائدے کا. دل کی گہرائیوں سے اس تڑپ کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام دیا ہے اس کو دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ یہ غم لگا لیں گے تو آپ کے بہت بڑے بڑے غم اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں لے لے گا. تو آپ دوبارہ اس آیت کو پڑھیے گا، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی ایک آیت قرآن میں مجھے نہیں ملی کہ اللہ کے نبی آپ تو روتے ہی رہتے ہیں کہ بیٹا نہیں ہے، یا بیٹیاں جو ہیں وہ مرتی جا رہی ہیں، گھر چھوٹا ہے، دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا، کبھی بھی نہیں. آپ نے بھی ماشاءاللہ 18 پارے تو پڑھ لیے، 19ویں پہ آ گئے. ایک بار بھی برا قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو اللہ کے نبی کے اوپر پٹی فیلنگ ہوئی؟ چلے اللہ کے نبی غم نہ کریں، بیٹی جانے والی چیز تھی چلی گئی ہے، کبھی ہوا؟ ہمارے غم اور نبی کے غم کتنے مختلف ہیں. میں سوچتی ہوں ہمارا رنگ ڈھنگ طور طریقہ جینا مرنا کہاں اللہ سے ملے گا، ہمارے تو غم بھی نہیں ملتے. اور خوشیوں کی بات کریں پھر تو فاصلہ بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا نبی والا غم لے کر آنا ہے، اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں کہ اللہ جس طرح نبی کو یہ تڑپ تھی مجھے بھی یہ تڑپ لگا، میں نے تڑپنا ہے، رونا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ از دل خیز بر دل خیز، کچھ اس طرح کا ہے کہ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم. تلک آیات الکتاب المبین. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين.